قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم صلى الله برادران عزیز ایام اللہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ ایام محرم ایام اللہ ہیں. قرآن مجید میں ایام اللہ کی اہمیت کا بیان ہوا ہے اور ایام اللہ کے جو مصادیق ہیں یعنی کل بھی تقریر کے دوران یہ بات آئی تھی کہ قرآن پاک میں کچھ مفاہیم ایسے ہیں جن کے مصادیق ایک سے زیادہ ہیں. مفاہیم مفہوم کی جمع ہے. مفہوم ذہن میں پایا جاتا ہے. مصداق خارج میں پایا جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
مثلا انسان ایک مفہوم ہے جو ذہن میں پایا جاتا ہے
بے شک
اور یہ خارج میں جو افراد ہیں یہ اس مفہوم کے مصادیق ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں نے جب کہا لفظ انسان تو کوئی ایک شخص آپ کے ذہن میں نہیں آیا بلکہ ایک حقیقت ذہن میں آئی.
سبحان اللہ.
ایک ماہیت ذہن میں آئی انسان. اور جب میں نے کسی شخص کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص اس مفہوم کا مصداق ہے.
سبحان اللہ.
اب کچھ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں جن کے مصادیق ایک سے زیادہ ہوتے ہیں جیسے یہی لفظ انسان. لفظ انسان ایک لفظ ہے اس کا مفہوم ایک مفہوم ہے مگر اس کے مصداق ہونے کے دعوے دار کتنے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب میں نے لفظیں بدل دی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے مصداق کتنے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں اس کے مصداق ہونے کے دعوے دار کتنے ہیں. میں بھی انسان ہونے کا دعوے دار ہوں. نجم الحسن جعفری صاحب بھی انسان ہونے کے دعوے دار ہیں. جناب سید موسیٰ رضوی صاحب بھی انسان ہونے کے دعوے دار ہیں اور نہ جانے کتنے یعنی اب تو تعداد تعین کے ساتھ بتانا کہ روئے زمین پر کتنے دو پائے ہیں جو انسان ہونے کے دعوے دار ہیں. تو مشکل ہے. اچھا آپ دعوے دار تو بے شمار ہیں لیکن واقعاً ان میں سے انسان کتنے ہیں. اب کوئی میرے تجربے میں آتا ہے تو کچھ دنوں تک تو انسان نظر آتا ہے پہلی ملاقات میں اندازہ ہوا بہت اچھے انسان ہیں. یعنی جب تک کوئی خاص معاملہ درمیان میں نہیں تھا صرف بات صاحب سلامت تک تھی. بات یہ تھی کہ وہ ہمارے یہاں آ گئے ہم نے چائے پلا دی اور میں ان کے یہاں چلا گیا انہوں نے چائے پلا دی تب تک وہ بہت اچھے انسان مجھے معلوم ہوئے اور جب کوئی مجھ پر کڑا وقت پڑا اور اب میں نے اپنے دیرینہ تعلقات کا حوالہ دے کر ان کی طرف دیکھا اور میرا دل اور میرا ضمیر اور میرا شعور یہ کہتا تھا کہ مجھے تو کچھ زبان سے کہنا بھی نہ پڑے گا، میری ملتجیانہ نگاہ دیکھ کر ہی اس کی انسانیت میری مدد کے لیے آگے بڑھے گی، مجھے خطرے میں دیکھ کر وہ خود آگے بڑھے گا، مجھ کو گرتا ہوا دیکھ کر وہ خود اٹھائے گا، لیکن جب اس نے نہ اٹھایا تو اس کا انسانی قد چھوٹا ہو گیا، مگر ابھی بالکل چھوٹا نہیں ہوا، ابھی ایک احتمال کا موقع تھا، احتمال یہ کہ ابھی ہو سکتا ہے خیال کہیں اور ہو، فکر کہیں اور ہو، نظر کہیں اور ہو، توجہ نہ ہوئی ہو، میری بات سمجھ نہ پائے ہو، اس لیے نگاہ کو لفظوں کا سہارا بھی دے دیا جائے۔ میں نے ان کو پکارا، اب پکارنے پر بھی اگر انہوں نے مدد نہ کی تو جو احتمال تھا انسان ہونے کا وہ بھی جاتا رہا، پکارنے پر بھی مدد نہ کی تو ثابت ہو گیا کہ اب انسان نہیں آئے، توجہ ہے؟ تو جس طرح ایک ہے تصور اور مفہوم، ایک نوشن ہے، ایک کنسپٹ ہے، ایک کنسپشن ہے جسے ہم کہتے ہیں انسان، ایک مفہوم، اور اس مفہوم کے مصداق ہونے کے دعوے دار بہت ہیں، بے شمار ہیں، مگر واقعا انسان ہیں کتنے؟ بہت کم، خدا کی قسم بہت کم،
بے شک
جو واقعا انسان کامل ہونے کے دعوے دار نہیں، ہونے کے ثبوت فراہم کرنے والے افراد تھے، جو واقعا انسان کامل تھے، انہیں اللہ نے اپنے حسن اختیار سے کسی کو مصطفیٰ بنایا، کسی کو مرتضیٰ بنایا، کسی کو مشتبہ بنایا، یہ ہے جو انسان کامل کے تصور کے مکمل مصداق ہیں۔ لے کر خاتم تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انتخاب الہی ہے، جو اختیار الہی ہے، جو حسن اختیار الہی ہے، وہ کسی بنیاد پر ہے۔ بہرحال یہ تو ابھی پہلا ہی فقرہ میں عرض کر رہا تھا مثال کے طور پر کہ انسان کا ایک مفہوم ہے، اس کے مصادیق ایک سے زیادہ ہیں، انسان کا مصداق آدم بھی، لفظ انسان کا مصداق، مفہوم انسان کا مصداق نوح بھی، مفہوم انسان کے مصداق ابراہیم بھی، مفہوم انسان کے مصداق موسیٰ بھی، مفہوم انسان کے مصداق عیسیٰ بھی، مفہوم انسان کے مصداق مصطفیٰ بھی، مگر یہ جو مصادیق ہیں اعلیٰ، ان میں بھی مراتب ہیں۔ آدم نوح کے برابر نہیں ہے، نوح ابراہیم کے برابر نہیں ہے، ابراہیم موسیٰ کے برابر نہیں ہے، موسیٰ عیسیٰ کے برابر نہیں ہے، اور یہ سب مل کے مصطفیٰ کے برابر نہیں ہے۔ سمجھیے گا یہ سوء ادب نہیں ہے، خود قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم کسی کی نعوذ باللہ کسی کی شان میں اساءت ادب نہیں کر رہے ہیں، یہ سب مردان خدا ہیں، یہ سب رجال اللہ ہیں، یہ سب اولیاء اللہ ہیں، یہ سب انبیاء خدا ہیں، یہ سب مرسلین ہیں، مگر ان میں مراتب ہیں، ان کے مراتب آپس میں متفاوت ہیں، ہیں سب ایک مفہوم کے مصادیق. انسان کا مصداق بھی ہے، نبی کے نبی ایک مفہوم ہے، اس کے مصداق 124,000، رسول ایک مفہوم ہے، اس کے مصداق 313 ہیں. تو یہ مفہوم و مصداق کی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر عرض کروں کہ قرآن مجید میں ایام اللہ کا تذکرہ ہے. ایام اللہ یعنی اللہ کے دن، یوں تو سارے دن اللہ کے ہیں، دن و رات کا خالق اللہ ہے، سارے دن اللہ کے ہیں، مگر کچھ دن ایسے ہیں کہ جن میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ذہن بشری تصور خدا سے غفلت برت جائے. ممکن نہیں ہے کہ غفلت برت جائے، ہر چند کہ یہ دنیا دار غفلت ہے، یہ دنیا دار غفلت ہے، یعنی انسان غفلتوں میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، مختلف اسباب پیدا ہو جاتے ہیں غفلت کے، پردے پڑ جاتے ہیں نگاہوں پر، شعور پر، ذہن پر، مگر بعض دن ایسے ہیں جس میں ممکن نہیں ہے کہ انسان تصور خدا سے غافل ہو جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور اگر سال کے 365 دنوں میں آپ شمار کریں کہ وہ کون کون سے دن ہیں جن میں ممکن نہیں ہے کہ تصور خدا سے انسان غافل ہو جائے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے شب و روز آئیں گے، ظاہر ہے کہ ذی الحجہ کے شب و روز آئیں گے، ایام حج، مگر خدا کی قسم کیا ماہ محرم کے شب و روز ایسے ہیں کہ جس میں انسان یاد خدا سے غافل ہو جائے، تصور خدا سے غافل ہو جائے، ممکن ہے؟ ناممکن ہے،
بے شک.
پھر عرض کروں گا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ حقا کے بنا
سبحان اللہ سبحان اللہ،
ممکن نہیں ہے کہ کوئی محرم میں یاد خدا سے غافل ہو جائے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایام اللہ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، آج دوسری تقریر ہے، ذکر اللہ کا سلسلہ جاری ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کلام کی روشنی میں اس کا ذکر آگے بڑھ رہا ہے. ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، اس کی آیت کی روشنی میں اپنے سفر زندگی کو سنوارتے ہیں، ہم قرآن مجید کی آواز سنتے ہیں اور کربلا کی پراثر کربلا کے پراثر لہجے میں سنتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کربلا کے لہجے میں سنو. کیا کہہ رہی ہے کربلا؟ قرآن کے لفظوں میں سنو. ایک ہی اعلان ہے دونوں کا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ایک لفظ کہوں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، پوری ایک کتاب ہے عزیزوں. دین کی بنیاد اکراہ پر نہیں، ارشاد پر ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ،
یہ بہت قیمتی جملہ ہے، یاد رکھیے گا، دین کی بنیاد اکراہ پر نہیں ہے، ارشاد پر ہے. دین مجبور نہیں کرتا، دین راہ دکھا دیتا ہے، راہ پر چلاتا بھی نہیں، راہ دکھا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ارشاد. ارشاد ہمارے یہاں اردو زبان میں تو ارشاد کے معنی ہیں فرمان، قول، گفتار، کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، لیکن وہ ارشاد کو، قول کو بھی اس معنی میں ارشاد کہتے ہیں کہ وہ کسی حقیقت کی طرف ذہن ارشاد ہے. قسطوں میں اس کی تفصیل ہے، ارشاد اس لیے اکراہ کیوں نہیں، اس لیے کہ اکراہ اگر ہوگا درمیان میں تو جبر لازم آئے گا،
اپنے حسن اختیار کا ثبوت دو. لیکن یہ عمان حسن اختیار کا یہ کسی سبب سے میں نے انتخاب کیا ہر یا یہ سوال میں نے نہیں قائم کیا, یہ سوال آپ کی فطرت میں موجود ہے, فطرت انسانی میں یہ سوال موجود ہے, بلکہ پوری فطرت کائنات میں یہ موجود ہے. کہیں یہ سوال لسان حال میں پایا جا رہا ہے اور کہیں یہ سوال الفاظ میں اور لسان حال میں پایا جا رہا ہے. کوئی یہ سوال زبان سے کہہ دیتا ہے اور کوئی الفاظ کی پونجی ہی نہیں رکھتا. پتھر, جرا, ذرے, لوہے, ہیرے جواہرات, پتھر, انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس طرح سے یہ اس نعمت سے محروم ہے جسے نعمت زبان کہتے ہیں. زبان کا ذخیرہ ان کے پاس نہیں, الفاظ کا ذخیرہ نہیں. تو ہم تو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے, مگر کسی درخت سے آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ بتائے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. البتہ عام حالات میں, عام حالات, یہ چاہتے عام حالات میں نہ درخت بول سکتا ہے نہ ذرے اور سنگریزے بول سکتے ہیں, نہ پتھر بولتا ہے نہ دیوار بولتی ہے نہ در بولتا ہے, مگر کبھی کبھی کچھ ایسے خاص حالات پیدا ہو جاتے ہیں.
پروردگار عالم نے ہر موجود کو یہ شعور بھی عطا فرمایا ہے
کہ وہ یہ سمجھے کہ ہر سطح موقع ہو ہر نقطہ مکان ہوتا ہے. انسان غلطی نہ کر سکتا ہے مگر پتھر اس معاملے میں غلطی نہیں کر سکتا. انسان کو کہنا چاہیے جس موقع پر السلام علیکم یا رسول اللہ, ارے بہت سے انسان تو آج بھی یہ کہنے میں تامل کر رہے ہیں.
حسن اختیار کہ ہم کس چیز کو اختیار کریں کس چیز کو اختیار نہ کریں. اچھا اگر آپ کو اس میں تعمل ہے کہ ہر چیز میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نہیں کہ ہم کسے اختیار کریں اور کسے اختیار نہ کریں. اچھا اس میں بہت دیکھیے خاص طور سے بہت زیادہ فلاسفیکل ڈسکشن اگر شروع کر دوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے نوجوان جو نئی تعلیم پا رہے ہیں نئی تعلیم میں بہت سے فائدے ہیں ماشاء اللہ, بہت سے فائدے ہیں خدا کی قسم بے شمار فائدے ہیں. جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جدید بندر کی تاریخ جو ہے وہ بھی مرتب ہو رہی ہے. یہ جملہ میں سوچ سمجھ کے کہتا ہوں, یہ جملہ میرے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. ڈارون نے یہ بتایا کہ انسان بندر سے وجود میں آئے اور جب 21ویں صدی میں یا 22ویں صدی میں ماڈرن ہیومن کلچر کی ہسٹری لکھی جائے گی تو اس میں یہ لکھا جائے گا کہ جدید بندر انسان سے وجود میں آئے. ارے بھائی ہر چیز میں جدیدیت ہے, جدید غزل لکھی جا رہی ہے, جدید نظم لکھی جا رہی ہے, جدید افسانہ لکھا جا رہا ہے, تو قدرت میں بھی جدید بندر وجود میں آ رہے ہیں دھیرے 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 آ رہے ہیں وجود میں. اس لیے کہ ماں باپ کا ادب و احترام بندروں میں تھوڑی پایا جاتا ہے. استاد کا ادب و احترام یہ انسان کی خصوصیت ہے, شاگرد پر شفقت اور شاگرد کا احترام انسان کی خصوصیت ہے. پرانے مدرسوں میں یہ تھا کہ جوہر قابل دیکھ کر استاد اپنی زندگی نثار کر دیتا تھا قابل شاگرد پر, اور لائق اور قابل اور شفیق استاد کو پا کر شاگرد اپنی زندگی گزار دیتا تھا اس کی جوتیاں سیدھی کرنے میں. لیکن اب آئے دن یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں پروفیسر صاحب کی, اب میں معاف کیجیے گا یہ الفاظ ممبر پہ استعمال تو نہیں کرنے چاہیے, مگر ممبر زندگی کے عام ماحول سے الگ تو ہو نہیں سکتا. کہیں یونیورسٹی میں اسٹرائک ہو رہی ہے تو پروفیسر صاحب کی خاطر تواضع ہو رہی ہے, یونیورسٹی میں وائس چانسلر کا بنگلہ جو ہے ان کی کوٹھی جو ہے جلائی جا رہی ہے, نظر آتش کی جا رہی ہے, کلاس میں آداب و سلام کے بجائے کرسیاں اچھالی جا رہی ہیں. تو اب یہ خصوصیتیں جو ہیں انسان کی تو نہیں ہے. تو دھیرے دھیرے جدید بندر وجود میں آ رہے ہیں. ارے بھائی بہت پسند آ گئی بات تو ایک بلندر خلوا. تو عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ یہ جو سوال ہے حسن اختیار کا یہ فطرت میں موجود ہے, متن فطرت میں موجود ہے, لیکن سب سے زیادہ اس سے دو چار ہوتے ہیں ہمارے نوجوان اور آج کا نوجوان. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فلسفیانہ اور منطقی بحث زیادہ دیر تک کرتے رہیں تو ان کا ذہن جو ہے وہ تحمل نہیں کرتا. اب تحمل نہیں, زیادہ لمبا اور گہرا ڈسکشن وہ برداشت نہیں ہوتا. بہت میموریز شارٹ ہو گئی ہیں, صبر و ضبط کا دائرہ محدود ہوتا جا رہا ہے. فوراً بات سمجھ میں آنی چاہیے. ایک سیکنڈ میں آپ اپنی بات سمجھائیے اور آگے بڑھیے. بس اس سے زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک سیکنڈ میں گہری بات کہاں سمجھ میں آئے گی. تو بہرحال اس لیے میں عرض کروں کہ یہ سوال چوائس کا, انتخاب کا, اختیار کا, بہتر سے بہتر انتخاب, حسن اختیار, بیسٹ چوائس, یہ ہر نوجوان کے ذہن میں. ہم کیسی زندگی بسر کریں, یہاں حسن اختیار کا مسئلہ ہے. ہم کیسا وطن اختیار کریں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے. ہم کیسی ہجرت اختیار کریں, یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے. ہم علم کے میدان میں کون سا علم, کون سی ڈسپلن اختیار کریں, یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے. ہم پروفیشن میں کون سا کیریئر انتخاب کریں, یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے. اور سنایا آپ نے, اسی طرح ہم اپنی زندگی میں شریک حیات کیسی انتخاب کریں یا کیسا انتخاب کریں, یہ حسن انتخاب کا مسئلہ ہے, حسن اختیار کا مسئلہ ہے. کتنی زندگی میں قدم قدم پر حسن اختیار کا مسئلہ ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوال جو میں نے قائم کیا اس عشرہ اعظم میں, اس عشرہ مجالس میں, اس سلسلہ ذکر و فکر میں, وہ اس لیے کہ یہ ہماری روز مرہ کی زندگی سے مربوط ہے, جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ حسن اختیار کا, اور فطرت کا حصہ ہے. لیکن پھر گفتگو کو بہرحال ہم مجبور ہیں ایک مرتب انداز میں آگے بڑھائیں, اور اگر جزئیات کو صرف پیش کرتے رہیں تو گفتگو کبھی بھی تمام نہیں ہوگی. لیکن اگر کلیات کو پیش کر دیں تو گفتگو یقیناً کسی حد تک مکمل ہو جائے گی, کہ ان کلیات کو, ان جنرل باتوں کو سامنے رکھ کر انسان اپنی جزئی زندگی اور جزئی مسائل پر انطباق کرتا چلا جائے گا. تو اب اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کلی تین عنوان قائم ہو جاتے ہیں, کہ ایک ہے نظریے کا انتخاب, کہ ہم زندگی کے لیے نظریہ کون سا انتخاب کریں, تھیوری کیا ہو ہماری, آئیڈیالوجی کیا ہو,
بے شک
نظریہ کیا ہو, اعتقاد کیا ہو, عقیدہ کیا ہو, کس عقیدے پر زندگی بسر کریں, بے عقیدہ یا با عقیدہ. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بے عقیدہ زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. جو اپنے کو بے عقیدہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ بے عقیدگی ہے. بے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟
واہ
واہ واہ, میں خدا میں عقیدہ رکھتا ہوں, خدا کے وجود پر عقیدہ رکھتا ہوں, میں خدا واحد پر عقیدہ رکھتا ہوں. ایک شخص کہتا ہے میں کسی خالق کا قائل نہیں ہوں, تو ایک نظریہ ہوا نا آپ کا. یہ کہنا کہ میں کسی خدا واحد کا, کسی خالق کا قائل نہیں ہوں, یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ اس عقیدے پر جی رہے ہیں کہ آپ کا کوئی خالق نہیں ہے، ہم اس عقیدے پر جی رہے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے. عقیدے کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوالات کا تشفی بخش جواب دے. آئیڈیالوجی کی، نظریے کی، تھیوری کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اٹھنے والے سوالات کا تشفی بخش جواب دے. میں کہتا ہوں میرا کوئی خالق ہے جو عالم ہے، مدرک ہے، حی ہے، قیوم ہے، متکلم ہے. میرا ایک خالق ہے جو پورا علم رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس نے مجھے اپنی مشیت سے پیدا کیا، جب تک اس کی مشیت ہے یہاں رکھے گا. جب مشیت مقتضی ہوگی، جب وہ چاہے گا کہ یہاں سے کہیں اور پہنچا دے تو وہاں پہنچا دے گا. تو ہم کیوں آئے؟ اس کا جواب ہمارے پاس موجود. ہم کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. ہم کل کیوں نہ تھے؟ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. ہم کل کیوں نہ ہوں گے؟ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. لیکن آپ جو فرماتے ہیں کہ کوئی خالق وجود نہیں رکھتا، تو بتائیے آپ کیوں ہیں؟ آپ 21ویں صدی میں کیوں ہیں؟ 19ویں صدی میں کیوں نہ ہوئے؟ آپ 21ویں صدی میں کیوں ہیں؟ 22ویں صدی میں کیوں نہ ہوئے؟ آپ بتائیے کہ 22ویں صدی 21ویں صدی سے پہلے کیوں نہیں آ گئی؟ ترکیب بدل کیوں نہیں گئی؟ ہاں یہ سوال بہت اہم ہے. یہ ترکیب کہاں سے آئی؟ ترکیب کسی عالم ذہن نے قائم کیا ہے. زمان و مکان کے متعلق مسائل ہیں، اسپیس ٹائم کے سے متعلق مسائل اور سوالات ہیں. اور فرما رہے ہیں یہ مکان یہ ہے کیا اور لامکان کیا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ کے ہونے کا جواب بھی ثابت نہیں ہوتا ہے آپ کی آئیڈیالوجی کے مطابق. ہمارے ہونے کا جواب ہے ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق، اور تشفی بخش جواب. اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی کے ارادے سے یہاں آئے، کسی کی مشیت سے یہاں آئے، کسی کی مشیت سے یہاں سے جائیں گے، اس کے باوجود دیکھو ہم اپنے کو با اختیار کہتے ہیں، تم اپنے کو مجبور. نیچر کا ایک حصہ ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، بس ایک آٹومیٹک نظام چل رہا ہے. ہم پیدا ہو گئے اور فنا ہو جائیں گے، آٹومیٹک نظام ہے، ہم پیدا ہو گئے فنا ہو جائیں گے. اچھا پیدا ہو گئے اور فنا ہو جائیں گے، پر ایک بس ایک جملہ کہ ظاہری وجود، دیکھیں وجود، پورا وجود، اس کے کسی بھی وجود کے بہت سے مظاہر ہوتے ہیں، بہت سے مظاہر. توجہ ہے، کسی بھی وجود کے، کسی بھی ایگزسٹنٹ ریئلٹی کے بہت سے فیسز ہوتے ہیں. آپ صرف اپنا ایک فیس دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں آئینے میں، وہ بھی اس آئینے میں جس کو آپ کے ہاتھوں نے بنا سنوار دیا ہو، صاف کر دیا ہو، اور اس آئینے میں اس وقت کے جب آپ اپنے چہرے کو بنا سنوار کر آئینے میں دیکھتے ہیں.
واہ 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 واہ.
میں پھر کہوں گا کہ ہر فقرے میں ایک پیغام. آپ صرف ایک آئینے میں ایک چہرہ دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن اس کائنات میں آپ کے کتنے فیسز ہیں؟ اب ایک پرانی بحث ہے، پرانی مثال ہے جو فلسفے اور منطق کی اور ادب کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اسے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مثلا میں ہوں، میرے کتنے فیس ہیں، کتنے چہرے ہیں؟ دیکھیں ایک تو بے چہرگی وہ ہے کہ جو جدید شعرا نے یقیناً جدید و قدیم سبھی شعرا نے اس کو خوب ابھارا ہے اور خدا انہیں جزائے خیر دے. میں آپ کو تو نہیں کہتا, اپنے کو تو کہہ سکتا ہوں. جناب حافظ شیرازی نے فرمایا ہے, واعظا کن جلو بر محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. بس ترجمہ نہ کروں تو اچھا ہے, بس ترجمے میں رسوائی بہت ہے. جو لوگ سمجھ گئے کافی ہے. حافظ شیرازی بہت بڑے شاعر ہیں. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ واعظ لوگ یہ جو جلوہ فرماتے ہیں منبر و محراب پر, یہ ظاہری جلوہ ہے, اور جب یہ عالم خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کا عالم کچھ اور ہوتا
ہے.
تو ایک تو یہ بے چہرگی کا عالم ہے, میں اس بے چہرگی کی طرف اشارہ ابھی نہیں کر رہا ہوں, ہو گیا تو وہ دوسری بات ہے. میں واقعی وجود کے واقعی مظاہر کی بات کر رہا ہوں. کہ ایک یہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں, یہ میرا حقیقی خارجی واقعی وجود ہے عالم خارج میں. کہاں؟ عالم خارج میں. عالم خارج میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عالم خارج میں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وجود منبر پہ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے, یہ خارج میں ہے.
بے شک.
واضح ہے. فلسفی کی ایک اصطلاح بھی سمجھ لی آپ نے, یہ خارج میں ہے, آپ کے دماغ میں نہیں ہے. آپ کے دماغ میں جو ہے وہ اسی یہی ماہیت تو ہے مگر یہ چیز نہیں ہے. آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک تصور ہے میرا جو دو تین یا چار حوالوں سے ہے, مجھے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, وہ آنکھوں کے واسطے سے ذہن میں منتقل ہو گیا, وہ ایک میرا وجود تھا جو نظر کے واسطے سے حافظے کا حصہ بنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یا کہیں آپ نے میرا نام لکھا ہوا پڑھ لیا تو وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے, لکھے ہوئے الفاظ کی مدد سے میرا وجود آپ کے حافظے کا حصہ بنا. یا کہیں آپ نے میرا نام سنا تو وہ سماعت کے حوالے سے, لفظوں کے حوالے سے, آواز کے حوالے سے میرا وجود آپ کے حافظے کا حصہ بنا. تو میرے کئے چہرے ہو گئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کتنے اطوار ہو گئے, کتنے شمون اور کتنے فیسز ہو گئے. ایک یہ جو سامنے موجود ہے, ایک وہ جو لفظوں سے پکارا گیا وہ بھی تو میں تھا, ایک جو کاغذ پہ لکھا گیا وہ بھی تو میں تھا. غور فرما رہے ہیں؟ تو اس انسان کے کتنے اطوار ہیں, کتنے شمون, کتنے اطوار, کتنے شمون, یہ جتنے بھی اطوار اور شمون ہیں ان سب میں ایک حقیقت مشترک ہے جسے کہتے ہیں وجود. وجود اگر ایک وجود نظروں سے ہٹ گیا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انٹائر ایگزسٹنس میرا فنا ہو گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ اپنی انڈکٹیو میتھڈولوجی کو تھوڑا سا اپلائی کر کے دیکھیں, استقرائی منطق کو کام میں لا کر دیکھیں کہ میرا پورا وجود, میں ہوں, میرا نام ہے, میرا نشان ہے, میرا لکھا ہوا نام ہے, میری آواز ہے, یہ سب کچھ میرا وجود ہے. اگر سب کچھ نابود اور فنا ہو جائے تب تو کہا جائے گا کہ فنا ہو گئے. اور اگر کچھ بھی اس میں سے باقی ہے تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فنا ہو گئے. اور جب کچھ بھی باقی ہے وہ ثبوت ہے کہ کل بھی کہیں باقی ہے. بہت اہم مسئلہ حل ہوا ہے اس وقت. جب میں نہ آیا تھا اس دنیا میں تو میرے ماں باپ نے میرا نام بھی نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ لاشے کا نام نہیں رکھا جاتا ہے. جب میں آیا تو میرا نام رکھا گیا، غور فرمایا آپ نے، جب میں آیا، جب میں قابل ذکر ہوا تو میرا نام کہیں لکھا گیا، جب میں قابل ذکر ہوا تو کسی کی زبان پر میرا نام آیا، جب میں قابل ذکر ہوا تو کسی کے ذہن میں میرا وجود رہا رہا میرا وجود رہا. اگر میں یہاں حسین مظلوم کا وفادار ہوں، حسین شہید کا وفادار ہوں، اور میں آپ کے لیے مفید باتیں کہہ رہا ہوں، تو میں 10 دنوں کے بعد چلا جاؤں گا، مگر آپ کے ذہن میں باقی رہوں گا. باقی رہوں گا، ٹھیک ہے. لیکن جب میں تھا ہی نہیں تو بقا کا کوئی تصور نہیں، اب ہوں تو باقی رہوں گا. توجہ رہے، توجہ رہے. تو وجود کے کتنے فیزز ہیں، کسی بھی ایگزسٹنٹ ریئلٹی کے کتنے فیزز ہیں، ان تمام فیزز کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، سوائے ان چند باتوں کے جو سامنے بار بار آتی رہتی ہیں. لکھا ہوا وجود، سنا ہوا وجود، بولا ہوا وجود، ذہن میں وجود، وجود خارجی و عینی جو خارج میں ہے. یقیناً اب آپ توجہ فرمائیں، ان میں سے کوئی ایک بھی وجود باقی رہا؟ باقی ہیں، توجہ ہے، باقی ہیں، باقی ہیں. اب توجہ رکھیں کہ آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے دو پائے پیدا ہوئے. کتنے باقی ہیں، کتنے باقی ہیں؟ کسی نہ کسی سطح وجود میں باقی ہوں گے، مگر بقائے کامل کسے نصیب ہے؟ بقائے کامل کسے نصیب ہے؟ اور یہ بقائے کامل ممکن نہیں ہے جب تک کہ کائنات کی فطرت اولیہ کسی کو اپنے حسن اختیار سے منتخب نہ کر لے، محفوظ نہ کر لے. بس اب جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ اولیاء اللہ کا وجود سمجھو، محمد مصطفیٰ کا وجود سمجھو، علی مرتضیٰ کا وجود سمجھو، حسین ابن علی کا وجود سمجھو. یہ نہ کہو کہ حسین کا وجود ظاہری کربلا میں فنا ہو گیا، دیکھو حسین کا وجود باقی ہے. نام موجود ہے، ذہنوں میں حسین باقی ہے، دلوں میں حسین باقی ہے، صحیفوں میں حسین باقی ہے. اور جب ذکر حسین یہاں باقی ہے، یہ جزء وجود حسین باقی ہے، تو کل حسین بھی کہیں باقی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل حسین باقی ہے، حسین باقی ہے. اور حسین تو ایسا باقی ہے کہ اس کے سبب سے ہم باقی ہیں، اس کے فیضان سے ہم باقی ہیں. اگر اللہ تعالی کے اسماء حسنا میں جو لفظ باقی ہے وہ سمجھ میں نہ آئے تو حسین کو دیکھے، حسین باقی ہے. ذرا اپنی طبیعتوں پر، اپنی طبیعتوں پر صبر و ضبط کا پہرا لگائیں. چند فقرے اور عرض کرنے ہیں مجھے، ابھی دامن وقت میں تھوڑی سی گنجائش ہے، ابھی باب مصائب میں گفتگو داخل نہیں ہو رہی. لیکن یہ آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ ہم صرف مصائب پر گریہ تھوڑی کرتے ہیں، یہ گریہ فضائل سن کر بھی ہوتا ہے، یہ گریہ مناقب سن کر بھی ہوتا ہے، یہ گریہ جو ہے یہ گریہ عشق ہے، یہ گریہ یہ اذان عشق ہے. یہ گریہ یہ نماز عشق ہے. ہم تو فضائل سنتے ہیں تب بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. محبت کی پہچان ہے اجرکم علی اللہ, خدا آپ کے وجود میں برکت عطا کرے. پلٹ کے پھر آ رہا ہوں اس منزل پر کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حسن انتخاب کا مسئلہ اگر ہم جزئیات میں طے کریں, ایک چھوٹی چھوٹی مثال دیں, تو پھر بہت گفتگو اتنی بکھر جائے گی اور اتنی پھیل جائے گی کہ اس کا سمجھنا 8 دنوں میں مشکل ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی منزل ہے نظریے کا انتخاب, نظریہ کیسا انتخاب کریں, اور فطرت میں حقیقت توحید موجود ہے.
بے شک
پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر فطرت میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ, کلمہ اخلاص ہی فطرت ہے. کلمہ اخلاص کے معنی سمجھے, مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ سورہ اخلاص سے واقف ہوں گے. سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ سورہ توحید کو. سورہ توحید کسے کہتے ہیں؟ سورہ قل ہو اللہ احد کو. قل ہو اللہ احد کا جو سورہ ہے اسی کو سورہ توحید کہتے ہیں, اسی کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. تو اور کلمہ اخلاص کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ. امیر المومنین ولی اللہ الاعظم, ولی حق اور وصی برحق. ولی حق اور وصی برحق امیر المومنین علی الاطلاق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جن کے متعلق میں یہ جملہ کہتا رہا ہوں اور ساری زندگی کہتا رہوں گا, اس کائنات کا سب سے بڑا معلم اخلاق مصطفیٰ.
واہ واہ اللہ.
ذرا سا بھی لفظوں میں اگر تغیر ہو گیا, لفظیں بدل گئیں تو مشکل ہو جائے گی. اس کائنات کا سب سے بڑا معلم اخلاق. لیکن معلم کے احاطہ علمی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ توجہ رہے, توجہ رہے, ایک بہت اہم مسئلہ یہاں پر بھی آ گیا. ایک شاگرد کتنا ہی پڑھا لکھا ہو جائے لیکن اپنے استاد کے علم کے بارے میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس فن میں یہ اور کیا کیا جانتا ہے. کسی بھی فن میں شاگرد اپنے استاد کا کتنا ہی قابل شاگرد ہو مگر استاد کے مقابلے میں کیوں ہے یہ کیفیت؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. مال دنیا خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو جیسے ہی استاد اپنے شاگرد کو کچھ پڑھاتا ہے, رب کریم اس کے علم میں اور اضافہ کر دیتا ہے تاکہ شاگرد کا رتبہ استاد سے بڑھ کر رہے. یہ حفظ مراتب کا اہتمام قدرت کی جانب سے, یہ حفظ مراتب کا اہتمام قدرت کی جانب سے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید, یعنی اسرار توحید اور معارف توحید و معالم توحید اور حقائق توحید اور رموز توحید اور دقائق توحید اور لطائف توحید کا کتنا علم تھا مصطفیٰ کو کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے خود کو کہا کہ انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, میں علم کا شہر ہوں, انا مدینۃ العلم. کوئی نہیں بتا, سب سے بڑا معلم توحید کائنات کا مصطفیٰ, اور معلم جس کی تربیت کرتا ہے اسے کہتے ہیں عالم. توحید مرتضی صلوات پر محمد.
سبحان اللہ, سبحان اللہ
سب سے بڑا معلم توحید مصطفیٰ سب سے بڑا عالم توحید مرتضیٰ وہ سب سے بڑا جو عالم توحید ہے وہ بیان کر رہا ہے کلمۃ الاخلاص ہی الفطرۃ فطرت کیا ہے کلمہ اخلاص کلمہ لا الہ الا اللہ یہی فطرت ہے تو اگر آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو انتخاب کیا اختیار کیا آپ نے حسن اختیار سے یہ آئیڈیالوجی آپ نے اپنا لی توحید کی آئیڈیالوجی حقیقت توحید کو اختیار کر لیا کامیاب کامیاب اور کل یہاں پر تقریباً اسی منزل پر آ کر میں نے گزارش کی تھی کہ حقیقت توحید ظاہر ہوتی ہے نور غیر حسی کی شکل میں ویسے تو کیا نور حسی اور کیا غیر نور حسی اب دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اور اس اصطلاح میں جو بعض اکابرین ملت نے وحدت الوجود کی اصطلاح استعمال کی ہے اس اصطلاح کو اور اس مفہوم کو ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں اور وحدت الوجود کی یہ تقریر جو اب میں کر رہا ہوں محفوظ رکھیں ذہن میں حقیقت توحید کی یہ تقریر جو اس وقت اب کرنے جا رہا ہوں یہ محفوظ رکھیں اور یہ کوئی بڑی جسے کہیے کہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں کوئی یوز نہیں کر رہا ہوں علم عرفان کی علم تصوف کی علم سیر و سلوک کی علم حکمت و فلسفہ کی منطق کی نہیں بہت ساری سجاد کہہ رہا ہوں ایسی مثال عرض کر رہا ہوں جو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ یاد رکھیں گے دیکھو ہم کہتے ہیں اس کائنات میں ایک ہی حقیقت ہے اور وہ حقیقت کیا ہے لا الہ الا اللہ عزیزو جوانو بچو یہ حقیقت سمجھ لو اور یہ حقیقت کہیں سمجھ میں نہیں آئے گی سوائے اس ممبر کے جو ممبر حسین کے نام سے مشہور ہے جس ممبر پہ اس عالم کا سایہ ہوگا وہ ممبر بتائے گا کہ توحید کیا ہے یہ عالم بدعت نہیں ہے یہ اہل توحید کا عالم ہے یہ پرچم توحید ہے یہ پرچم اسلام ہے یہ پرچم قرآن ہے یہ پرچم محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پرچم کے سائے کی برکتوں میں جیو اس کے سائے سے نکل گئے نا تو زندگی تباہ ہو
جائے
میں کوئی جوش خطابت میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں عالم کے وفادار رہنا اس لیے کہ یہ عالم ہی عالم وفادار ہے عالم کے وفادار اب سنو یہ جو تمہارے آنسو ہیں یہ زمین طبیعت کو نم کر دیتے اور جب طبیعت نم ہو جاتی ہے زمین نم ہو جاتی ہے تو کوئی تخم اس میں پھر پروان چڑھتا کوئی بیج ڈالو نم زمین میں تو وہ تناور درخت بن جاتا اب میں توحید کا تخم آپ کی طبیعتوں میں ڈال رہا ہوں ہے وہ پہلے سے موجود اب سنو توحید کیا ہے حقیقت توحید کیا ہے حقیقت لا الہ کیا ہے یہ ساری کائنات ایک حقیقت کا جلوہ ہے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں نہایت ناقص سی مثال نہایت ناقص سی مثال لیکن یہ ناقص مثال ایک کامل حقیقت کو شاید ذہن سے قریب کر دے گی آپ فرض کیجیے ایک بہت اچھی عمارت بنائیے ایک بہت اچھی عمارت توجہ رکھیے گا ایک بہت اچھی عمارت بنائیے بالکل 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے مطابق اس میں کانفرنس ہال ہو لائبریری ہو وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو اور پوری بلڈنگ جو ہے وہ الیکٹرانک اس میں ڈورز جو لگے ہوئے ہیں وہ الیکٹرانک ہیں یعنی جب کوئی آئے گا تو وہ خود بخود کھل جائیں گے جب جائے گا تو خود بخود کھل جائیں گے اور کسی انسان کو چیک کرنے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی نامناسب چیز لے کے داخل ہوگا تو وہ دروازے بولنے لگیں گے وہ کوئی کتاب لائبریری سے ایشو کرائے بغیر لے کے جائے گا تو وہ دروازے بولنے لگیں گے. اس میں ایئر کنڈیشن بھی ہے ہال میں, اس میں پنکھے بھی ہیں, اس میں ہیٹر بھی ہے, اس میں جناب والا مائک بھی ہے, سب چیزیں ہیں, سب چیزیں الگ الگ ہیں. دروازہ دروازہ ہے, پنکھا پنکھا ہے, مائک مائک ہے, ایئر کنڈیشن ہے, ہیٹر ہیٹر ہے, ریفریجریٹر ریفریجریٹر ہے, ہر چیز الگ الگ, ہر چیز کی شکل الگ, صورت الگ, کام الگ, آثار الگ. مائک کا کام ہے میری آواز کو پھیلا دینا, پنکھے کا کام ہے ہوا دینا, ہیٹر کا کام ہے گرمی دینا, ریفریجریٹر کا کام ہے ٹھنڈک پیدا کرنا, دروازے کا کام کھلنا بند ہونا, بالکل ڈفرینٹ آثار ہیں. پنکھے کا کام الگ, اس کا فائدہ الگ, اس کا اثر الگ, دروازے کا اثر الگ. یہ پوری سجی ہوئی آراستہ بلڈنگ, ایک چیز اگر نہ ہو تو سب بیکار. ایک چیز الیکٹریسٹی.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک الیکٹرک کرنٹ نہ ہو اب نہ دروازہ کھلے گا, نہ مائک چلے گا, نہ پنکھا ہوا دے گا, نہ ٹیوب لائٹ سے روشنی آئے گی, نہ بلب روشن ہوں گے, نہ فانوس, کچھ نہیں, کوئی چیز کام نہیں کرے, سب بیکار. توجہ ہے, مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ, سب چیز بیکار ہو جائے گی نا اگر ایک چیز نہ ہو, الیکٹرک کرنٹ جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. نظر نہیں آتا. کسی نے دیکھا ہے الیکٹرک کرنٹ؟ نہیں دیکھا ہے نا. چھو کے دیکھو کرنٹ. کتنا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب ٹیسٹر سے نہ دیکھیے گا کہ وہ صاحب ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک, ہاتھ لگا کے دیکھیے کرنٹ ہے کہ نہیں, اور وولٹیج کتنا ہے ہاتھ سے بتائیے. اور ایک ہی چیز ہے بس, خدا کی قسم ایک ہی چیز کرنٹ. وہ ٹیوب سے گزرا تو روشنی ہو گئی, پنکھے میں آیا تو ہوا آ گئی, ہیٹر میں پہنچا تو گرمی پیدا ہو گئی, مائک میں آیا تو آواز پیدا ہو گئی. چیز ایک ہے, آثار مختلف. ایک چیز نے ہر چیز کو کارآمد بنا دیا, اور ایک چیز کے نہ ہونے سے ساری چیزوں کا اثر نائل ہو گیا, ساری چیزیں بے رونق ہو گئی. حقیقت بھی یہی ہے, سورج اگر چمک رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے, چاند اگر اپنا کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے, زمین اگر گردش میں ہے تو کوئی طاقت ہے, اگر درختوں میں پھل اور پھول آ رہے ہیں تو کوئی طاقت ہے. جب یہ کچھ نہ ہوگا تب تو ہم مان سکتے ہیں کہ کوئی طاقت نہیں ہے, مگر جب تک یہ سب کچھ ہے ہم کیسے مانیں کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے؟ کوئی طاقت ضرور ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے, اور اس کے لیے جیب دیتا ہے کہ نظر نہ آئے. اس کے لیے جیب دیتا ہے کہ نظر نہ آئے, اور دیکھو اصرار نہ کرنا کہ نظر آئے, ورنہ آنکھیں سلامت میں رہیں گی, قریب جا کے چھونے کی کوشش نہ کرنا ورنہ جل کے خاک ہو جاؤ گے. اگر دیکھنا ہو اس کو تو ان چیزوں کو دیکھو جو اس سے جڑی ہوئی ہیں.
چیزیں اس سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بالواسطہ جڑی ہوئی ہیں.
ہاں ارے سبحان اللہ، یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آئے گی.
کچھ چیزیں براہ راست جڑی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بالواسطہ.
یہ مائک براہ راست الیکٹرک سے جڑا ہوا ہے، میری آواز کھینچ رہا ہے، اس لحاظ سے میں اس سے جڑا ہوا ہوں. اس کے ذریعے سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، تو آپ بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں. فرق ہے، یہ بلا فاصل جڑا ہوا ہے.
وہ ٹیوب لائٹ، وہ ٹیوب براہ راست جڑا ہوا ہے، اور اس کی روشنی ہر چیز کو منور کر رہی ہے، تو اس کی کرنوں سے ہر ذرہ ذرہ جڑا ہوا ہے. تو یوں تو پوری کائنات اس سے جڑی ہوئی ہے، مگر مصطفیٰ جیسا جڑا ہوا ہے، مرتضیٰ جیسا وابستہ ہے، حسن و حسین جس طرح وابستہ ہے، ایسے کائنات خدا کی ذات سے وابستہ نہیں ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل.
توحید سمجھ میں آئی؟
وہی ایک ذات ہے، بس اور بس ایک ہی حقیقت ہے.
کثرت کا کوئی گزر نہیں، سنویت کا کوئی گزر نہیں، تصویر کا کوئی محل نہیں، ایک حقیقت ہے، حقیقت توحید. اسی حقیقت سے پوری کائنات کا وجود ہے، ہر چیز اسی کے نور سے روشن ہے.
اللہ نور السماوات، اللہ ہی ہے آسمانوں کا نور اور زمین کا نور، مگر پوری کائنات اس کے نور سے فیضیاب ہے بالواسطہ. اور محمد اس کے نور سے فیضیاب ہے بلا واسطہ. پہلے محمد کو بلا فصل مانو،
یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو ایک تلخ سی بات بھی کہہ دوں، کڑوی سی بات، ہاں کام کی بات. اس وقت پوری دنیا بشریت انگاروں پر لوٹ رہی ہے، خاص طور سے ملت اسلامیہ. مسلمان ہر طرف ذلیل نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. مصیبتوں کے بادل ہیں، بے چینیاں ہیں، بے امنیاں ہیں، الفتیں ہیں. ہر شخص کہہ رہا ہے زوال. یہ زوال کیوں ہے؟ یہ زوال کیوں ہے؟ اور اس زوال کو دور کرنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں لوگ، ادارے بن رہے ہیں، تحریکیں قائم ہو رہی ہیں، انجمن سازی ہو رہی ہے، انسٹیٹیوٹس قائم ہو رہے ہیں، آرگنائزیشنز ہو رہے ہیں، تھنک ٹینک بنائے جا رہے ہیں. سب ضروری ہے، اور یہ یاد رکھیے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
واہ واہ واہ.
ہماری ملت اسلامیہ میں بحمداللہ لطف الہی سے فیضان مصطفی سے اور فیضان اہل بیت مصطفی سے کسی نعمت کی کمی نہیں آئے. عجیب کانٹیکسٹ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, عجیب منزل تک میرا ذہن چلا گیا جب خدا نے کہہ دیا اتمند علیکم نعمتی, میں نے نعمت تمام کر دی. تو اب کفر ہے یہ سوچنا کہ کسی نعمت کی کمی ہے. نعمت کی کمی نہیں, قدر نعمت کی کمی ہے. یہ خود ایک جملہ ایک کتاب ہے. نعمت کی کمی نہیں ہے, قدر نعمت کی کمی ہے. نعمت کی کمی نہیں ہے, قدر نعمت کی کمی ہے. ہمارے پاس بہترین انٹلیکچوئلس موجود ہیں, بہترین اسکالرس موجود ہیں, بہترین سائنٹسٹ موجود ہیں, بہترین فلاسفرس موجود ہیں, بہترین فقہا موجود ہیں, بہترین علماء موجود ہیں, بہترین ادیب موجود ہیں, بہترین شاعر موجود ہیں, بہترین جرنلسٹ موجود ہیں, بہترین ایڈمنسٹریٹرس موجود ہیں, بہترین تھنکرس موجود ہیں. سب کچھ ہے ہمارے پاس, اور دولت بھی ہے, روپیہ بھی ہے, پیسہ بھی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے خدا نے ہمیں عطا نہ کیا ہو. لیکن جیسے پوری سجی ہوئی لائبریری ہے, سجی ہوئی عمارت میں سارے اکوپمنٹس موجود ہوں اور ایک الیکٹرک کرنٹ نہ ہو, تو سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں نا. اسی طرح آج ملت اسلامیہ کے پاس سب کچھ ہے مگر شعور اور جذبے میں توحید نہیں آئے. ہر شخص لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتا ہے لیکن اس کے دل میں لا انا ولا غیری ہوتا ہے. مفکرین کی عام کمزوری, میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح. تو اب دوسرے تھنکر سے اس کا کوآرڈینیشن کیسے ہو؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
علماء میرے برابر کا کون عالم ہے؟ ختم ہو گئی بس, ملت وہیں بکھر گئی. انجمنیں ہماری انجمن, بس ہم ہیں حسینی, باقی سب دکاندار.
کیا بات,
ہماری مجلس ہم خلوص سے کرتے ہیں, باقی سب عیار. یعنی اس میں یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ہماری مجلس ہے, یہ مجلس بھی خدا کی اور حسین کی نہیں ہے. ہماری انجمن, ہماری فکر, ہماری دولت, وہی توحید نے دم توڑ دیا. بے رونقی اس لیے ہے, دھند اس لیے چھائی ہوئی ہے, زوال اس لیے آیا ہوا ہے, زوال اس لیے آیا ہوا ہے. اگر ہر فرد حقیقت توحید سے جڑ جائے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
ہر فرد حقیقت توحید سے جڑ جائے, ہر ادارہ حقیقت توحید سے جڑ جائے, انا درمیان میں نہ ہو. پھر دیکھو ایک دن میں, ایک دن میں وہ انقلاب آ جائے گا کہ جسے عروج و کمال اسلام کے, ایک دن, ایک دن. اس لیے کہ وہاں تو ارادہ کن فیکونی ہے, ارادہ کن فیکونی. مگر ہاں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہجرت. کہاں سے ہجرت؟ شہر انا سے شہر توحید تک. شہر انا سے شہر توحید تک, ملک فنا سے ملک بقا تک. اور اگر شہر توحید تک نہ جا سکو تو باد توحید تک پہنچ جاؤ. ابواب توحید ہیں محمد و آل محمد. ہجرت کرنا حسین سے سیکھو. بس گفتگو تمام ہوئی. حسین کی ہجرت مدینے سے کربلا تک نہیں تھی، ملک فنا سے ملک بقا تک. ہجرت کی حقیقت تو سمجھو، کربلا حد آخر نہیں ہے حسین کی، حسین کی کوئی حد آخر نہیں ہے. آج دو محرم، حسین کا کارواں کربلا پہنچ گیا ہے. کس انداز سے پہنچا ہے، کس طرح پہنچا ہے؟ پھر یہ جملہ عرض کروں گا، ہو سکتا ہے روزانہ کہنا پڑے یہ جملہ. حسین نے خدا کو اختیار کیا، نظریے کے طور پر. حسین نے ہجرت کو اختیار کیا، عمل کے طور پر. اور طرز عمل کیا تھا حسین کا؟ ہجرت کا انداز کہیں بھی جارحانہ نہیں، کہیں بھی جارحانہ نہیں. کربلا پہنچے اور پہلے پوچھا اس جگہ کا نام کیا. ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ایک حقیقت پر مبنی ہے. حسین کو علم تھا کہ یہ کون سی زمین ہے، پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، پوچھنے کی ضرورت نہ تھی. حسین کو علم تھا، حسین کے نانا کو علم تھا، حسین کے بابا کو علم تھا. حسین کے بابا جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، کربلا کی طرف سے گزرے تو ٹھہرے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. ساتھیوں سے کہا کہ تم اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ یہ سوائے ابو دراب کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا جو خاک کے ذرے ذرے کو پہچانتا ہو. اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں آل محمد کا قافلہ آ کر اترے گا، اور تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جاتا، یہاں خون بہایا جائے. حسین کے بابا کو علم تھا، حسین کو بھی علم تھا. اور مدینے سے چلتے وقت اعجاز امامت کی بنیاد پر، اعجاز امامت کی بنیاد پر زمین کربلا خود ہی نہیں، اپنی نانی ام سلمہ کو دکھا کے. جب ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا نہ جاؤ، یہ ام سلمہ وہ بزرگوار خاتون ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام یا امہ کہتے ہیں. یا امہ، جناب فاطمہ زہرا کے بعد مسلسل یا امہ، اے مادر بیٹا بیٹا نہ جاؤ. جناب ام سلمہ بھی حسین کو امام سمجھتی تھی، مگر حفظ مراتی میں بیٹا نہ جاؤ، یہ محبت کا تقاضا، یہ محبت کا تقاضا. اب حسین اپنے حسن اختیار کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اماں میں مجبوراً نہیں جا رہا ہوں، یہ تو میرا حسن اختیار ہے، میں کربلا مجبوراً نہیں جا رہا ہوں، میں چاہوں تو کربلا یہاں آ جائے. اشارہ کیا، زمینیں بست ہوئی، زمینیں کربلا بلند ہوئی، ہاتھوں کو بڑھایا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، جناب ام سلمہ کے سپرد کی، نانی اب مادر گرامی، ارے جب یہ مٹی لہو ہو جائے سمجھیے گا کہ آپ کا بیٹا حسین شہید ہو گیا. حسین بتا کے آئے تھے، بتا کے آئے تھے، جانتے تھے. جب وہاں پہنچے، چلتے چلتے گھوڑا رکا، تو حسین کو معلوم تھا کہاں رکا، حسین کا گھوڑا تھا نا، رک گیا. اب پوچھا، یہ پوچھنا بتاتا ہے کہ الہی نمائندے کیسے ہوتے ہیں. ہر موقع پہ اپنے علم اور فضل کا، کمال کا اظہار مقصود نہیں ہوتا، کبھی خاکساری اور توازو بھی ہوتی ہے، مصلحتیں بھی ہوتی ہیں. معصوم ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے، غیر معصوموں کے درمیان رہتے ہوئے معصومانہ زندگی بسر کر جائے. पूछा ये कौन सी जमीन है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और भी कोई नाम करबला का, बस यही हमारी मंजिल है। अब्बास महमिले उतारो, अकबर महमिले उतारो, बस अब एक फकरे में तुम तकरीर को तमाम करो, जब खयाम लगने लगे तो वही लश्कर जिसे हुसैन ने पानी पिलाया था। कल मेरी जबान से एक फकरा निकल गया था ना कि अब आइंदा 10 दिनों तक प्यासे हुसैन का मातम होगा। जिस लश्कर को हुसैन ने पानी पिलाया था उसी लश्कर के कुछ अफराद आगे बढ़े, हमें कहा गया दरिया के किनारे आपके खैमे न लगाए जाए। कुछ साथियों को कैद व गज़ब और जलाल आया, मगर हुसैन रहमत खुदा का नुमाइंदा एक मर्तबा कहां गए मालूम है? कहां गए? अपनी बहन ज़ैनब के पास। फिर से मनाते और कहा ए बहन ज़ैनब, अरे जरा अब्बास को बुलाइए और अब्बास को बुला के कहिए अभी जंग का मौका नहीं है, हम अपनी तरफ से जंग का आगाज नहीं करना चाहते, अब्बास से कहिए जुहैर को रोक ले। मुहर्रम से पानी बंद हुआ, मैं कहता हूँ करबला में वारिद होते ही हुसैन पर बंदिशे आपका सिलसिला शुरू हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बे क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रिही। हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा, माबूद हमारे दिलों में हकीकत चराग और हकीकत तौहीद का चराग जला दे। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को तहजीब आले मोहम्मद से आशना फरमा।